اب وقت ہوا ہے اس سالانہ اجتماع کے آخری لیکن اہم ترین مرکزی خطاب کا، جس امیر کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے آپ یہاں حاضر ہوئے ہیں۔ میں درخواست کرتا ہوں امیر تنظیم اسلامی سے کہ وہ اختتامی خطاب فرمائے۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور، صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمين يا رب العالمين. اللہ کا صد ہزار شکر ہے کہ اس نے ہمارے اس اجتماع کے حوالے سے دستگیری فرمائی ہے، اس راستے کی مشکلات کو ہمارے لیے آسان بنایا، اور الحمدللہ کہ یہ اجتماع خیر و عافیت کے ساتھ اب اپنے آخری انجام تک پہنچ رہا ہے، یعنی مکمل ہو رہا ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ اللہ کا صد ہزار شکر ہے کہ اس نے ہمیں اشرف المخلوقات یعنی انسان بنایا، اور احسان در احسان یہ ہے کہ اس نے ہمیں مسلمانوں میں پیدا کیا۔ آپ خود سوچ سکتے ہیں، اگر کہیں ہم ہندو گھرانے میں، سکھ گھرانے میں کہیں پیدا ہوا ہوتے، کتنا امکان تھا کہ ہم حق کی جستجو کرتے ہوئے اور پھر حق تک پہنچتے، اور پھر اپنے آبائی دین کو جو ہے ٹھوکر مارتے ہوئے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قبول کرتے، نہ ہونے کے برابر۔ ہزاروں میں، لاکھوں میں چند ایک ہوتے تو بہت بڑا فضل ہے اس کا کہ ہمیں مسلمانوں میں پیدا کیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بننے کا شرف عطا فرمایا، دین کے تقاضوں کا واضح اور جامع شعور ہمیں عطا کیا، بانی محترم جیسے بے لوس اور قرآن میں غوطزن دینی رہنما ہمیں عطا فرمائے، بانی محترم کے ذریعے دینی ذمہ داریوں اور تقاضوں کا ایک واضح اور جامع تصور ہم پر منکشف فرمایا، بانی محترم کے ذریعے ہی قرآن حکیم جو کہ حبل اللہ ہے، اور جو اس زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، اس عظیم نعمت کے ساتھ ایک علمی، قلبی اور جذباتی تعلق ہمارے اندر موجزن کر دیا ہے، اور بانی تنظیمی کی پکار من انصاری الی اللہ کے جواب میں بیعت کی مسنون اور منصوص اساس پر ایک دینی جماعت جس کا قرآنی نام جو ہے حزب اللہ ہے، اس کا ایک حصہ بننے کی ہمیں سعادت اور توفیق عطا فرمائی، اور اس حزب اللہ کے ذریعے اللہ کے دین اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے اعلی ترین عادلانہ نظام کے غلبہ و قیام کی جد و جہد میں شمولیت کا شرف بخشا۔ اللہ تعالی کے ان تمام عظیم احسانات کا اہم ترین تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے اندر حزب اللہ کے اوصاف پیدا کریں۔ یہ حزب اللہ کا لفظ خاص طور پر نوٹ کیجئے گا، یہ قرآن نے جو مسلمانوں کی وہ جماعت جو اللہ کے دین کو غالب اور قائم کرنے کے لیے اٹھے, اس کا ایک نام, جینرک نام کہہ لیں, وہ حزب اللہ ہے. اس تناظر میں انشکر لی ولی والدیک کے قرآنی الفاظ کا سہارا لیتے ہوئے عرض کروں گا کہ بلا شبہ سب سے بڑھ کر شکر تو ہمیں صرف اللہ ہی کا ادا کرنا ہے ہر صورت میں اس کا. اور پھر دینی و فکری حوالے سے جس شخص نے ہمیں قرآن حکیم سے جوڑا اور دینی ذمہ داریوں اور تقاضوں سے آگہی میں ہمارے لیے ایک مربی اور عظیم محسن کا کردار ادا کیا ہے, اس شخصیت کا شکر ادا کرنا, یعنی ان کی وفات کے بعد اب ان کے حق میں مسلسل دعائیں خیر کرنا اور اس کو اپنا معمول بنانا ہم سب پر لازم ہے. میرے لیے تو وہ محض فکری و معنوی ہی نہیں حقیقی والد کا درجہ بھی رکھتے تھے, جبکہ دیگر تمام رفقائے تنظیم کے حوالے سے انہیں فکری و معنوی والد کا مقام حاصل ہے جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. لہذا میں نے ان قرآنی آیت کا سہارا لیا کہ انشکر لی ولی والدیک. اللہ تعالیٰ نے ان کی خدمات, دینی خدمات, قرآن کی تجویر ترویج کے حوالے سے ان کے جو ایفرٹس تھیں ان کو اتنی پذیرائی عطا فرمائی ہے کہ آج ان کی وفات کے 7 برس بعد بھی ان کی زبان سے قرآن کا پیغام اور دینی افکار کی ترویج و اشاعت بھرپور طور سے جاری ہے. یا یوں کہنا چاہیے کہ آج بھی اللہ تعالیٰ نے بانی محترم کی پرتاثیر اور فورسفل زبان سے قرآن کے پیغام کو بہت وسیع پیمانے پر پھیلانے کا انتظام کر رکھا ہے, جس کی ایک مثال ہمارے سامنے پیس ٹی وی کے ذریعے بانی محترم کی زبان سے بیان القرآن کی نشر و اشاعت ہے. بہرحال حقیقت یہ ہے کہ آج بھی لاکھوں افراد براہ راست بانی محترم کی زبان سے قرآن کا پیغام آج بھی اہتمام سے سن رہے ہیں. بلا شبہ وہ ہم سب کے لیے ایک عظیم محسن کا درجہ رکھتے ہیں. غلبہ و اقامت دین کے عظیم مشن کے ساتھ ان کی کمٹمنٹ مثالی تھی. انہیں اللہ تعالیٰ نے دینی بصیرت اور دینی شعور بھی بے پناہ عطا فرمایا تھا, اور زبان و بیان کی غیر معمولی صلاحیت سے نوازا تھا. ابھی کل ہی آپ نے جو خطاب سنا ہے تو انسان واقعی حیران ہو جاتا ہے کہ اتنا کنٹرول, اتنا اتنی کمانڈ اور تفہیم کا اتنا مؤثر انداز, یہ ایک معجزے سے کم نہیں, کوئی شک نہیں. تاہم وہ ایک انسان تھے, معصوم علی الخطا نہیں تھے, یہ صرف انبیاء کا خاصہ ہوتا. بعض خالص علمی نوعیت کے ایشوز میں سے ان کی کسی رائے سے جزوی یا کلی اختلاف کیا جا سکتا ہے, اور اس امر کا واضح اعلان وہ مختلف مواقع پر فرماتے رہے. سیاسی آراء سے مجھے یاد ہے ایک زمانے میں جب وہ نواز شریف صاحب کو سمجھا جاتا تھا پاکستان میں کہ یہ دائیں بازو کے نمائندے ہیں, اور پیپلز پارٹی کو سمجھا جاتا تھا یہ بایاں بازو ہے, اور اس کو اسلام کا نمائندہ سمجھا جاتا تھا اور اسے جو ہے کمیونزم کا نمائندہ. تو بانی محترم کے جو سیاسی تجزیے ہوتے تھے وہ ہمارے بعض ساتھیوں کی سمجھ میں نہیں آتے تھے, اور بڑا شدید اختلاف بھی کیا گیا. اس وقت وہ کہا کرتے تھے یہ دونوں ایک ہیں, جبکہ ہمارا تصور یہ تھا کہ نہیں, یہ ایک اسلام کا نمائندہ ہے اور ایک سوشلسٹ اور سوشلزم کا ایک نمائندہ سمجھ لیجیے, یعنی کفر کی نمائندگی کر رہا ہے دوسرا. وہ کہتے تھے ایک ہیں یہ دونوں, سیکولر ہیں. اس وقت سمجھ میں بات نہیں آتی تھی, اب کتنی آسانی سے سمجھ میں آ رہی ہے. تو بہرحال تو فرماتے تھے کہ بھائی میری ان سیاسی آراء سے اختلاف کیا جا سکتا ہے, ضروری نہیں ہے کہ ان سے بھی تم اتفاق کرو. ہاں, دین کے جس کام کے لیے ہم چلے ہیں اور جس کو ہم نے اپنا منہج سمجھا ہے اس کے اوپر اختلاف نہیں ہونا چاہیے, اس کے حوالے سے ہم ایک ہوں. فیصل آباد کی تربیت گاہ میں بھی بالکل اپنی حیات کے آخری ہی دن ان کے وہ دن تھے، اور اس میں بھی انہوں نے خاص طور پر کہا تھا کہ بعض خالص اکیڈیمک ایشوز کے اوپر میری اپنی منفرد رائے ہے اور اس کا تمام رفقا کو ماننا ضروری نہیں ہے، اس سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں. اس وقت دو مثالیں انہوں نے دی تھیں، نظریہ ارتقاء بعض لوگوں کو ہضم نہیں ہوتا، سمجھ میں نہیں آتا، یا اس سے اختلاف کرتے ہیں علمی طور پر، تو کریں کوئی حرج نہیں. اسی طریقے سے جو دوسرا مسئلہ تھا کہ وحدت الوجود، اس کے حوالے سے بھی ان کا یہی موقف تھا کہ میں اس کو ایک مقام دیتا ہوں، لیکن اگر کوئی نہیں بھی دیتا تو کوئی پرابلم نہیں ہے، کسی کی رائے مختلف ہو سکتی. اللہم اغفر لہ وارحمہ وادخلہ فی رحمتک وحاسبہ حسابا یسیرا، آمین یا رب العالمین. فقہائے محترم، بانی محترم نے اقامت دین کی جد و جہد کے حوالے سے ہماری علمی و فکری رہنمائی کے لیے تفصیلی لٹریچر مرتب فرمایا ہے. اس میں عزم تنظیم نامی ایک کتابچہ ہے، بہت اہم ہے. فرائض دینی کا جامع تصور، وہ تو بنیاد ہے ہمارے سارے کام کی. اسلامی نظم جماعت میں بیعت کی اہمیت، یہ بھی یوں کہنا چاہیے کہ تنظیم اسلامی کا طرہ امتیاز ہے. اور پھر ایک کتابچہ تنظیم اسلامی کا تعارف، جس میں قرارداد تاسیس اور اس کی توضیحات شامل ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بہت بنیادی اہمیت کی حامل ہیں، اور یقیناً مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ اس کا وقتاً فوقتاً مطالعہ کرتے رہتے ہوں گے، اس کا اعادہ کرتے رہتے ہوں گے. یہ ہماری بنیاد ہے. تنظیم کے لٹریچر میں وقت کے ساتھ ساتھ اضافہ ہوتا گیا، اور بانی محترم کی خطابات اور تصانیف کی صورت میں نہایت قیمتی علمی و فکری ہی نہیں بلکہ اہم عملی و تحریکی رہنمائی پر مشتمل مضامین اور کتابیں تنظیم کے مستقل لٹریچر کا حصہ بنی ہیں. وقتاً فوقتاً اس میں اضافہ ہوتا رہا. ان میں دو کتابیں نہایت اہم اور قابل قدر ہیں جس کام کے لیے ہم اکٹھے ہوئے ہیں اس کے حوالے سے. نمبر ایک، منہج انقلاب نبوی، اور نمبر دو، حزب اللہ کے اوصاف اور امیر و مامور کا باہمی تعلق. پہلی کتاب منہج انقلاب نبوی جو ہے وہ غلبہ و اقامت دین کی جدوجہد کے مراحل کو سمجھنے کے حوالے سے کلیدی اہمیت کی حامل ہے. سب کو معلوم ہے یہ جدوجہد، جسے رب کی دھرتی، رب کا نظام بھی کہا جا سکتا ہے، اپنی نوعیت کے اعتبار سے ایک انقلابی جدوجہد ہے. باطل نظام کو جڑ سے اکھاڑ کر اللہ کے دین، اللہ کے نظام کو قائم کرنا، یہی تو انقلاب ہے، یہ انقلابی جدوجہد ہے. اس کا اصل فوکس، یعنی یہ کتاب منہج انقلاب نبوی کی بات ہو رہی ہے، اس کا اصل فوکس مراحل انقلاب کی علمی وضاحت اور ہر ہر مرحلے کے حوالے سے عملی رہنمائی. انقلاب کے مراحل کون کون سے ہیں، ہر مرحلے کے حوالے سے اسٹریٹجی اور حکمت عملی کیا ہوگی، ہر مرحلے کے عملی تقاضوں کا واضح شعور، ان حوالوں سے یہ کتاب ایک کلیدی رول رکھتی ہے اور نہایت قیمتی علمی دستاویز کا درجہ ہے. دوسری کتاب منہج انقلاب نبوی کا تذکرہ نسبتاً زیادہ ہوتا ہے، تعارف بھی عام ہے، زیادہ ہے، لیکن دوسری کتاب جو ہے وہ اکثر ہم اگنور کر دیتے ہیں، اور وہ بہت ہی زیادہ ہر فرد کے لیے اس کی زیادہ ضرورت ہے. وہ کون سی ہے جو میں عرض کر چکا ہوں، دوسری کتاب کا عنوان ہے حزب اللہ کے اوصاف اور امیر و مامور کا باہمی تعلق. اور یہی وہ چیز ہے جس کو یہ کتاب جو مرتب ہوئی ہے، یہ اصل میں بانی محترم کے دروس تھے، دروس قرآنی، منتخب نصاب نمبر دو، ان پر مشتمل ہے یہ. اور اس میں اصل میں حزب اللہ کے اوصاف، ہمیں فخر ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حزب اللہ میں شامل کیا ہے، اس کا رکن بننے کی توفیق عطا کی ہے، ہمارے لیے یہ کتاب بہت اہم ہے. لیکن میرا احساس یہ ہے کہ اس کو وہ اہمیت اور توجہ نہیں دی جا رہی تو اس کا حق ہے. یہ کتاب گویا تنظیمی زندگی کے ہر گوشے سے متعلق تفصیلی رہنمائی پر مشتمل ہے. سب کو معلوم ہے تنظیم کے ارکان کے ذاتی اوصاف کیسے ہونے چاہیے، ان کے معمولات کیسے ہونے چاہیے، کردار کیسا ہونا چاہیے، تعلق معاہدہ کی نوعیت اور اس کی کیا اہمیت ہے اس کے اندر، تنظیم سازی کی بنیاد کیا ہونی چاہیے، ذاتی تعلق معاہدہ کی اس مرحلے پہ کیا اہمیت ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ اس کے موضوعات ہیں، ضمنی موضوعات ہیں. پھر یہ کہ دعوت کا ذریعہ کس کو بنایا جائے، قرآن کے ذریعے سے ہو، رفقا کے آپس کے تعلقات کیسے ہوں، دعوت کے کام میں کس چیز کو مقدم رکھنا ہے، کس کو مؤخر کرنا ہے، مخالفت کی صورت میں رفقا تنظیم کا طرز عمل کیا ہو. قرآن حکیم کے ساتھ ہر رفیق کا قلبی تعلق کس درجے کا ہونا چاہیے، تعلق معاہدہ کے لیے اسے کیسی اور کتنی کوشش کرنا ہوگی، امیر و مامور کے باہمی تعلقات کیسے ہوں گے، مامور کا رویہ اصحاب امر کے ساتھ، اصحاب امر کا رویہ مامورین کے ساتھ، تفصیلی رہنمائی ہے. یہ ہے جو بہت ہی ضروری ہے اور بہت قیمتی اثاثہ. رفقاء محترم، انقلاب کے بنیادی مراحل گنتی میں چھ ہیں، اب سب کو آپ کو یاد ہوں گے، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ان چھ میں سے پہلے چار بیک وقت متوازی طور پر چلتے ہیں، سائڈ بائی سائڈ، یعنی دعوت کا مرحلہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ تنظیم سازی ہے اور تربیت و تزکیہ ہے، اور چوتھا صبر محض. صبر محض اگرچہ پہلے دن سے شروع ہو جاتا ہے، لیکن جب ہم گنتے ہیں تو اسے چوتھے نمبر پر آتا ہے. یہ جب تک اگلا مرحلہ شروع نہیں ہوتا، یعنی اقدام کا، اس سے پہلے پہلے دن سے لے کر اور اس اقدام کے مرحلے کے آغاز تک، یہ سارے کا سارا صبر محض ہے. اور اس صبر محض کے اس فیز میں تین کام کرنے ہیں. دعوت کا کام، اگر دعوت کا کام ہم نہیں کر رہے تو پھر جو مقصد ہے کہ ایک ہماری ایسی حزب اللہ ہو کہ اس کے ذریعے سے ہم اللہ کے دین کو قائم کر سکیں، باطل نظام کو جڑ سے اکھاڑ سکیں، تو اس کے لیے تو ایک تعداد چاہیے. دعوت کا کام ہم نہیں کریں گے تو وہ تعداد کیسے بڑھے گی؟ سو افراد کو آپ دعوت دیں گے تو شاید دو چار تین اس میں سے پانچ تنظیم میں آ جائیں، اتنے بھی آ گئے تو بہت ہے. لیکن اگر دعوت کا کام ہی نہ ہو رہا ہو تو بہرحال یہ جو ہے دعوت اور اس کے ساتھ ساتھ تربیت و تزکیہ، جہاد مع النفس جس کے لیے دوسرا لفظ ہے، یہ اس دور کا کرنے کا کام ہے اور ہم اسی دور سے گزر رہے ہیں. اور ساتھ ساتھ تنظیم سازی، نظم کی پابندی، یہ مراحل ہیں اور یہ اس وقت تک چلیں گے جب تک کہ وہ اگلا مرحلہ نہیں آ جاتا. وہ اگلا مرحلہ جو ہے وہ تمام نبیوں اور رسولوں کی زندگی میں آیا بھی نہیں. حضرت نوح علیہ السلام 950 تک دعوت دیتے رہے، وہ اگلا مرحلہ نہیں آیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں البتہ ہم دیکھتے ہیں کہ 13 سال کے بعد وہ مرحلہ آ گیا. اب اللہ کا فیصلہ ہے، لیکن جیسے کہ ڈاکٹر سمیع صاحب بھی بتا رہے تھے کہ 10 سال جو مکے میں تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو شخص بھی مسلمان ہو جاتا تھا وہ بھی دعوت کے کام میں لگا ہوا ہے، لیکن 10 سال میں آؤٹ پٹ کیا تھی، بلکہ مکے کے 13 سالوں میں کہنا چاہیے 150 سے 200 کے درمیان. تو بعد میں تو اللہ تعالی نے وہ کھڑکی کھولی ہے، وہ معجزانہ طور پر وہ اب بھی کر سکتا ہے، لیکن یہ کہ یہ وقت دیتا ہے، یہ ٹائم، اور وہ جب کب آئے گا یہ اللہ کو معلوم ہے. بانی محترم ایک اندازہ بتایا کرتے تھے جب لوگ کہتے تھے کہ اگلا مرحلہ کب آنا ہے، کب آنا ہے، تو اس کو بھی یاد کر لیجئے. کہ وہ فرماتے تھے کہ پاکستان کی آبادی اور اس کا جو بھی طول و عرض ہے اس کو دیکھتے ہوئے کم سے کم ایسا ہو کہ 200,000 افراد تو ہوں. اب تو تحریک کا لفظ عام ہو گیا اور اس کی مختلف شکلیں سامنے آ رہی ہیں. 200,000 افراد تو کم از کم ہو, اور وہ کون ہو؟ کمیٹڈ ہو, دوسرے لفظوں میں وہ ملتزم رفقا ہو. تو پھر اس کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے. تو وہاں تک پہنچنے کے لیے دعوت کا کام تو ابھی ہمیں بہت طویل کرنا ہے, اور اگر نہیں کریں گے تو پھر مارچ پاسٹ ٹائم ہوتا رہے گا. بہرحال اب تک کی گفتگو کا خلاصہ میرا یہ ہے کہ ہمارا اصل کام, اصل فوکس, پرائرٹی یہ ہونی چاہیے کہ ہمارے اندر حزب اللہ والے اوصاف پیدا ہو جائیں, اور اگر ہم یہ نہیں کرتے تو ہم بزوں میں خیش ایک انقلابی پارٹی تو ہو سکتے ہیں, حزب اللہ نہیں ہوں گے. اور اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے کہ اگر ہم اپنے اندر یہ اوصاف حزب اللہ والے پیدا نہ کر سکے, دیکھیں کتاب کا عنوان یہی ہے حزب اللہ کے اوصاف, اس کے عنوان کا حصہ ہے, تو اگر یہ اوصاف ہم پیدا نہ کر سکے اور ذاتی تربیت و تزکیے کی کم از کم شرائط پوری نہ کر سکے اور دعوت بذریعہ قرآن کے کام کو مؤثر طور پر انجام نہ دے سکے اور تنظیم کے نظم سے وابستگی کے تقاضوں کو پورا نہ کر سکے, تو پھر ہمارا شمار حزب اللہ میں نہیں ہوگا, عام معنوں میں کوئی انقلابی پارٹی ہو سکتی. اور ہم شامل بہرحال اس لیے ہوئے ہیں اللہ راضی ہو اور ہمیں اللہ کے ہاں حزب اللہ میں شمار کیا ہے. لہذا نظم کے ذمہ داروں سے بھی میری گزارش ہوگی کہ تنظیمی اجتماعات اور بالخصوص مقامی تنظیموں کے ماہانہ تربیتی پروگراموں میں حزب اللہ کے اوصاف کے مذاکرے کو ترجیح دیں اور اس کی تکرار کو جاری رکھیں. مسلسل مطالعہ ہوتا رہنا چاہیے, اور ہر رفیق تنظیم اپنے اندر حزب اللہ والے اوصاف پیدا کرنے کی شعوری جدوجہد کرے. اور اگر ہم اسی انداز میں, یعنی اپنے ان ذمہ داریوں کو پورے کرتے ہوئے اقامت دین کی جدوجہد کو آگے بڑھائیں گے, تو آج بھی اگر موت آ گئی تو انشاءاللہ اللہ کے ہاں شہداء میں اور مجاہدین میں شمار ہوگا انشاءاللہ. اور اصلاً یہی ہمارا حاصل زندگی ہے. اللہم وفقنا لہذا. رفقاء محترم, ہمارے اس سالانہ اجتماع میں آپ نے دیکھا تنوع تھا عنوانات کا, مضامین کا, خطابات کا, اور کوشش یہ کی گئی ہے کہ تمام اہم گوشے جو ہیں تنظیم و تحریک سے متعلق ان سب کو کور کر لیا جائے, اور ہمارا جو تنظیمی سبق ہے اس کی ایک اوورہالنگ ہو جائے, یاد دہانی. اس ڈھائی روزہ, دو روزہ یا ڈھائی روزہ کہیں, اس اجتماع کے اندر تمام ہی مضامین جو ہیں وہ ہمارے دوبارہ سامنے آ جائیں. اور الحمدللہ اس میں اللہ تعالی نے ہماری مدد کی ہے اور بہت حد تک کام پورا ہوا ہے. البتہ ایک گوشہ جو ہے وہ کسی قدر تشنا رہ گیا تھا, میں نے ذکر بھی کیا تھا, عامر خان صاحب جو خطاب کر رہے تھے تو منہج انقلاب نبوی کے حوالے سے کہ آخری مرحلہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں تو بڑا واضح ہے, وہ تو قتال ہے سیدھا سیدھا, جہاد و قتال یہ دو ہماری اصطلاحات ہیں. لفظ جہاد کے ساتھ بھی آپ دیکھتے ہیں کہ تلوار کا نشان عام طور پر لگا ہوتا ہے, لیکن جہاد تلوار کے بغیر بھی ہوتا ہے, یہ بات تو ہمیں سمجھ آ چکی ہے. لیکن آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد کے اندر قتال بھی شامل تھا, جبکہ یہاں پاکستان میں ہمارا منہج جو ہے وہ بانی محترم نے واضح کیا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف ہم تلوار نہیں اٹھا سکتے, یا اس کی شرائط اتنی کڑی ہے کہ وہ آج پوری نہیں ہو سکتی. لہذا جہاد و قتال اس بانی میں کہ ہتھیار کا استعمال ہو, قوت کا استعمال ہتھیار کے ذریعے سے ہو, یہ نہیں ہے اس وقت ہمارا منہج. تو یہ جو ہے پھر ہمارا منہج کیا ہے، اسی کے حوالے سے مجھے کچھ گفتگو کرنی ہے. پاکستان میں اس وقت جو صورتحال ہے، دینی جماعتیں جو کام کر رہی ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے ہاں اب ایک ہی مقبول راستہ انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے، اور وہ ہے الیکشن پالیٹکس کا راستہ. چنانچہ یہ جانتے تو ہیں کہ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ جو انقلاب برپا کیا تھا اس میں تلوار کا استعمال ہوا. اگرچہ یہ بھی ایک المیہ ہے کہ آج کے دور میں چونکہ ہم سے کہا گیا کہ بوئے خون آتی ہے اس قوم کے افسانوں سے، تو ہم لوگ ڈیفینسو ہو گئے. شبلی نعمانی نے بھی جو کتاب لکھی ہے سیرت، اور اس کے اندر جو تفصیل بیان کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ آگے بڑھ کر جہاد نہیں کیا تھا، جہاد تو ٹھوسا گیا تھا، مسلط کیا گیا تھا. اور تو اور مولانا مودودی کی فکر میں بھی یہی عجیب بات. چنانچہ میں نے جب یہ ملی یکجہتی کونسل کے اجلاس میں مجھے موقع ملا تھا، آپ کے علم میں ہوگا کہ پاکستان میں کیسے اللہ کا دین قائم ہو سکتا ہے، غلبہ و اقامت دین کی جد و جہد کیسے سر کی جا سکتی ہے، تو وہ تفسیری جو خطاب تھا، اس کے بعد جو سوال جواب ہوئے تو جماعت اسلامی کے پروفیسر ابراہیم صاحب نے کہا، کیونکہ اس میں میں نے یہ بات کہی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تلوار کا استعمال کیا تھا، قرآن مجید تو اسی کی تائید کر رہا ہے، اور نبیوں نے اور رسولوں نے بھی قتال کیا ہے. تو انہوں نے بعد میں جو تبصرہ کیا، انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ تو فتح مکہ جب ہجرت ہو گئی تو اسلام تو آ گیا تھا. اسلام کو قائم کرنے کے لیے، دین کو قائم کرنے کے لیے جہاد نہیں ہوا، بلکہ اب تصور یہ دیا جاتا ہے کہ ٹھونسا گیا ہے، حالات پیدا کیے گئے تو مسلمان جہاد کے لیے مجبور ہو گئے. یہ اس دور کا عام فکر ہے، اور میں نے عرض کیا کہ جماعت اسلامی بھی یہ سوچ رکھتی ہے. البتہ علامہ شبیر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی جو تفسیر ہے، تفسیر عثمانی، تو غزوہ بدر کا جہاں ذکر آیا ہے اس میں انہوں نے بالکل واضح کیا. عام طور پر کہا جاتا ہے کہ نہیں، اس سے پہلے جو ہے جو اور غزوات تھے، اور غزوہ بدر سے پہلے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اوفینسو تو ہم مسلمانوں کی طرف سے تھا، انہوں نے اس ساری بات کی تائید کی ہے. لیکن ویسے فکر جو ہے وہ یہ ہے، اور جماعت اسلامی یہ سوچ رکھتی ہے کہ اسلام تو آ گیا تھا، غالب ہو گیا تھا ہجرت کے نتیجے میں، اور اس میں تلوار کا کوئی استعمال نہیں ہوا. جبکہ یہ حقائق کو منہ چڑھانے کے مترادف ہے یہ بات. اور دوسرا راستہ، چونکہ انہوں نے کہا یہ راستہ ہے ہی نہیں، تو اب راستہ کون سا رہ گیا؟ وہ راستہ الیکشن پالیٹکس کا. تو مناہج کون کون سے ہو سکتے ہیں، اس کو آپ دیکھیں. تو ایک تو مسلح تصادم والا منہج ہے، ایک سیاسی راستہ ہے ووٹ. حزب التحریر جو ہے ان کی بھی اپنی سوچ ہے، وہ ایک خاص منہج جو ہے وہ اس کو اختیار کرتے ہیں کہ کسی قوت، صاحب قوت کی مدد سے جو ہے وہ مسلمان اس کی مدد سے غالب کر دیں اللہ کے دین کو. ہمارا منہج کیا ہے؟ اور وہ منہج یہ ہے کہ ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین غالب کیا تھا، اس میں تلوار کا دخل تھا، قتال فرض کر دیا گیا تھا، کتب علیکم القتال وغیرہ وغیرہ، یہ سب چیزیں آپ کو واضح ہیں، مجھے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا انکار کیا ہی نہیں جا سکتا. لیکن آج یہ ہے کہ چونکہ مسلمان ہیں، اور مسلمان کے خلاف تلوار اٹھانا بڑا سنگین معاملہ ہے، اور اس کی کڑی شرائط ہیں، تو آج کے دور میں ایک راستہ موجود ہے، اور وہ راستہ ہے تحریک کا راستہ. اس کی مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں، ایرانی انقلاب. رضا شاہ پہلوی جو ہے وہ بہت مستبد حکمران تھا، امریکہ کا وہ یہاں پر ایک نمائندے کی حیثیت حاصل تھی اسے ایشیا کے اندر، اس کا اسلحہ خانہ ایشیا میں سب سے بڑا اسلحہ خانہ تھا، اور جو اس کی آرمی ہے وہ انتہائی بھیڑیوں کی طرح جو ہے وہ خونخوار قسم کے لوگ تھے، لیکن اس کے باوجود جب عوام کھڑے ہو گئے اور قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے اور خود انہوں نے جو ہے وہ ہاتھ نہیں اٹھایا تو بالآخر شہنشاہ کو فرار ہونا پڑا۔ ایک بہت بڑی مثال، میں نے وہاں بھی مثال دی تھی ملی یکجہتی کونسل کے اجتماع میں، تو بعد میں ایک شیعہ نوجوان میرے پاس آئے بھی تھے، کیونکہ میں نے ذکر کر دیا تھا ایران کا، وہ بڑے خوش بھی ہوئے، انہوں نے کہا کہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے، واقعتاً ایسے ہی ہوا تھا۔ تو اگرچہ کسی اور معاملے میں پھر انہوں نے اختلاف بھی کرنے کی کوشش کی، لیکن بہرحال اس کی تائید کی گئی، یہ ہوا ہے، اور اس کے ذریعے سے بہت بڑا انقلاب جو ہے وہ ظہور پذیر ہوا۔ اسی طریقے سے پاکستان میں مثالیں ہیں، 1974 کی قادیانی تحریک چلی ہے اور ایک ناممکن کام جو ہے وہ ہو گیا، آج بھی جو ہے پوری دنیا زور لگا رہی ہے کہ اس کو ختم کیا جائے، جو دستور میں طے کر دیا گیا ہے کہ قادیانی جو ہے وہ غیر مسلم ہیں۔ آج پاکستان پر بڑا شدید پریشر ہے، اسی کا نتیجہ جو سارا یہ امینڈمنٹس کی گئی ہیں چوری چھپے مجرمانہ انداز میں، اور پھر وہ واشگاف ہوئی تو پتہ لگا کہ کیا کچھ ہے اس کے اندر، ورنہ یہ گزر جانا تھا۔ تو بہر کیف وہ ایشو تھا اور اس پر اب تک دباؤ ہے، لیکن قادیانی تحریک چلی، کامیاب ہوئی۔ آج سے 5 سال پہلے تقریباً جو ہے وہ تحفظ ناموس رسالت تحریک چلی پاکستان میں، کامیابی سے ہمکنار ہوئی، اس میں تو ہم بھی شامل تھے، تنظیم اسلامی بھی بھرپور طور پر اس پوری تحریک کا حصہ رہی ہے فرام ڈے ون، اور یہ ایک بہت بڑی مثال ہے۔ اور اسی طرح ہمارے پاس یہ ثبوت بھی ہے کہ جامع اشرفیہ میں جو علماء دیوبند کا ایک بڑا اجلاس ہوا تھا 2010 میں، انہوں نے بھی سر جوڑ کر جو غور کیا کہ پاکستان میں اللہ کا دین کیسے قائم کیا جا سکتا ہے، تو وہ بھی اس نتیجے پر پہنچے۔ وہ تو تاریخ کا حصہ ہے، موجود ہے۔ تو یہ ہے راستہ جو پاکستان میں ہم اختیار کر رہے ہیں، باقی اپنی جگہ جہاد اور قتال یہ مسلمہ حقیقتیں ہیں، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن ان کا اپنا اپنا موقع اور محل۔ حالات حاضرہ کے حوالے سے چند گزارشات کروں گا۔ پاکستان کی جو صورتحال ہے، بلکہ پاکستان نہیں، ایوب بیگ صاحب نے تو پوری دنیا کو کور کر ہی لیا ہے میرے خیال میں، جو انہوں نے اپنے بیان جو ابھی ان کی طرف سے آپ نے سنا ہے، تبصرہ بڑا بھرپور جامع اور بہت عمدہ، وہ صورتحال بالکل صحیح ہے جو انہوں نے بتائی ہے۔ حق و باطل کی کشمکش جو عالمی سطح پر ہے، اب ذرا اس کا بھی تذکرہ ہو جائے۔ مجھے اقبال کے وہ اشعار پھر یاد آ رہے ہیں کہ دنیا کو ہے پھر مار کے روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا۔ تہذیب نے، یعنی تہذیب کا ہم ظاہر بات ہے کہ یہ مہذب دنیا ہے نا، گنوار تو ہم ہیں، اجڑ تو ہم ہیں، یہ امریکہ ہو اور یہ سب جو ویسٹرن قوتیں ہیں، یہ ہیں تہذیب کے نمائندے۔ تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو پابندی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ یہ چیز اب واضح ہو کر سامنے آ چکی ہے کہ ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ یورپ کی مشینیں کیا ہیں؟ یہ ٹیکنالوجی جو اوج ثریا سے بھی گزر چکی ہے، اوپر جا چکی ہے، لیکن اللہ کو پابندی مومن پہ بھروسہ۔ آپ نے بانی محترم کی تقریر کا سنی ہے، اس میں بھی ذکر آیا ہے عالمی حالات کے حوالے سے، اور اسی کا میں کچھ تھوڑا سا اعادہ بھی کروں گا، اور اس سے اب جو اگلا مرحلہ چل چکا ہے اور بانی محترم کی وفات کے بعد، اس پر بھی میں تھوڑا سا ذکر کروں گا۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ بانی محترم کا یہ پسندیدہ موضوع تھا، اس زمانے میں انہوں نے اس کو کافی بیان کیا ہے، اسلام غالب اور قائم ہو کر رہے گا، اور اس کے لیے وہ بہت خوش گمان تھے کہ یہ پاکستان اور افغانستان مل کر ایک یونٹ ایسا بنیں گے کہ پھر یہیں سے وہ خراسان کے لشکر جو لشکر جانے ہیں وہ یہی علاقہ ہے، سب کو معلوم ہے، آپ نے بارہا سنا ہوگا ان کے خطابات کو، اور وہ احادیث کے حوالوں سے ملنے والی رہنمائی کی روشنی میں اپنا فکر پیش کرتے تھے، اور یہ بھی کہا کرتے تھے جو بات اس وقت بالکل صاف نظر آ رہی ہے کہ عربوں پر ایک بہت بڑا عذاب آنے والا ہے، سبب کیا ہے؟ دین سے غداری، عالم اسلام ویسے تو سارا ہی مجرم ہے، کسی ایک جگہ بھی اللہ کا دین قائم نہیں ہے، اگر 56-57 جو بھی کہا جاتا ہے کہ اسلامی ملک ہیں نام نہاد، کسی ایک جگہ بھی اللہ کا دین قائم نہیں ہے، لہذا امت پر عذاب تو آنا ہے، اللہ کی سنت ہے، بنی اسرائیل نے جب اللہ کے دین سے بے وفائی کی تھی تو ان پر بڑے بڑے عذاب کے کوڑے برسے تھے، اور ذلت و مسکرت کا عذاب مسلط کر دیا گیا تھا، دشمنوں کو بھی مسلط کیا گیا، عراق سے آیا تھا وہاں کا جو بادشاہ تھا، اور اس نے جو ہے وہ تحس نحس کیا، بیت المقدس جو ہے اس کی حرمت کو پامال کیا، یہ سب واقعات آپ کو معلوم ہے، تو وہی سنت اللہ کی جو ہے وہ یہاں بھی بروئے کار آئے گی، ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اور اس میں سب سے بڑے مجرم عرب ہیں جن کی زبان میں قرآن نازل ہوا، اور انہوں نے دین سے بے وفائی کرنے میں تمام حدود کو پھلانگ گئے ہیں، اور ساتھ ہی وہ فرمایا کرتے تھے نمبر دو پر مجرم کون ہے؟ ہم مسلمانان پاکستان، جنہیں اللہ نے غیبی امداد کے طور پر خصوصی تائید سے یہ خطہ زمین عطا کیا تھا، آزادی کی نعمت عطا کی تھی، اور پھر ہم نے جو کچھ اس کے ساتھ کیا مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، تو لہذا عربوں پر قیامت آئے گی، اس وقت انہوں نے کہہ دیا تھا 91 میں کہ یہ اب شروع ہو چکے ہیں وہ مراحل، جو آخری دور کے مراحل احادیث میں جو ذکر ہے قرب قیامت کے، اور صدام حسین نے بھی اس وقت یہ کہا تھا کہ یہ ام المحارب ہے، آغاز کہاں سے ہوا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ کویت پر حملہ کیا تھا عراق نے، اور امریکہ کی آشیرواد پر کیا تھا، اور جب حملہ کر دیا تو اب امریکہ جو ہے وہ کویت کی مدد کے لیے آ گیا اس کے بہانے، اور پھر اپنے اڈے قائم کر لیے، یہ سارا جو ہے سین اس وقت کا تھا، اور اس وقت باری محترم نے ان موضوعات کو جو ہے پہلی مرتبہ باقاعدہ تحقیق کے بعد موضوع گفتگو بنایا اور اس پر تقاریر کی، اور وہ کہتے تھے کہ اب جو تیسری عالمگیر جنگ ہے وہ مشرق وسطی کے میدانوں میں لڑی جائے گی، اور آج بالکل وہ نقشہ موجود ہے، سب کی زبان پر یہ الفاظ آ چکے، ہر کوئی کہہ رہا ہے، ہنری کسنجر بھی یہ کہہ رہا ہے، یہ تو مجھے تو معلوم نہیں تھا کہ وہ زندہ ہے، پتہ لگا کہ ابھی تک وہ نہ صرف زندہ ہے بلکہ اس کے بیانات بھی آ رہے ہیں، اور اس نے موجودہ حالات پر جو تبصرہ کیا ہے اور وہ بالکل 100% صحیح ہے کہ اب یہاں پر بڑی قوت بنے گی اسرائیل، وہی چیزیں کہ جو بانی محترم ہمیں احادیث کی روشنی میں بتاتے اور سناتے رہے ہیں، تو یہ عربوں کی ہلاکت ہونی ہے، وہ حدیثیں آپ نے سننی تھی ان کی زبان سے بھی، خالد عباسی صاحب کی زبان سے بھی، کہ اتنی ہلاکتیں ہوں گی، اتنی ہلاکتیں ہوں گی کہ ایک پرندہ جو ہے وہ اڑتا جائے گا اور وہ کوئی خشک جگہ پر اترنے کے لیے کوشش کرے گا لیکن ہر جگہ خون ہی خون ہے اور لاشیں ہی لاشیں ہیں، اسے کوئی جگہ نہیں ملے گی یہاں تک کہ وہ خود گر کے مر جائے گا، 100 میں سے 99 ختم ہوں گے، چنانچہ وہ مراحل اب قریب آ رہے ہیں، آپ کو یاد ہوگا اسی زمانے میں بانی محترم نے بھی فرمایا تھا کہ امام مہدی کا جو ظہور ہوگا اس کی جو علامات ملتی ہیں احادیث مبارکہ میں، کہ ایک بادشاہ کے مرنے پر اختلاف اور انتشار پیدا ہوگا، تو جب سے ہم نے یہ حدیث سنی تھی ہم انتظار میں تھے، یعنی سعودی عرب میں ہر دفعہ جب منتقلی ہوتی تھی تو ہم بڑی توجہ سے جو ہے وہ سنتے اور پڑھتے تھے کہ کیا حالات ہیں، وہ وقت آ گیا کہ نہیں آ گیا. ویسے تو آپ کو معلوم ہے کہ امام مہدی کے حوالے سے مسلمانوں کے بہت سارے طبقات اس پر متفق ہیں کہ ہاں یہ دور آ گیا ہے اور وہ ان کا ظہور ہونے والا ہے. کچھ ہمارے بھائی تو وہاں جا کر انتظار بھی کرتے ہیں حج کے موقع پر، بھیجے بھی جاتے ہیں. تو بہرحال اس کے لیے آپ دیکھیے، بانی محترم نے کہا تھا اپنی تقریب میں کہ یہ زیادہ زیادہ 10 سال کی بات لگتی ہے اور وہ مراحل شروع ہو جائیں گے. 10 نہیں 20 ہو گئے ہیں لیکن مراحل شروع ہوتے نظر آ رہے ہیں. اس وقت جو سوچ بھی نہیں کوئی سکتا تھا کہ یہ شاہی فیملی جو ہے جو اتنے سسٹم کے ساتھ ایک چل رہا تھا معاملہ، وہ کس طرح اس بری طریقے سے ڈسٹرب ہوگا اور جوتیوں میں جس طرح سے وہ دال بٹے گی اس کا کوئی تصور کر نہیں سکتا تھا. اور یہ ساری جو تبدیلی ہو رہی ہے یہ اسلام کے فیور میں نہیں ہو رہی. اگر دین اسلام کے غلبے کے لیے اور اللہ کی شریعت کے نفاذ کے لیے ہو رہی ہوتی تب بھی ہم کہتے کہ اس میں سے کوئی خیر برآمد ہوگا، لیکن یہ تو ساری کس لیے ہو رہی ہے؟ ٹوٹلی سیکولر بنا دیا جائے سعودی عرب کو بھی. ایک اعتبار سے تو ان کا کردار اعتبار سے انتہائی سخت لفظ پاتے ہیں کہ شرمناک کہ اپنے آپ کو بادشاہ ڈکلیئر کرتے ہو، کنگ، یعنی کنگڈم. سعودی ریاست کے لیے کنگڈم کا لفظ ہے اور ان کے جو فرما روا ہوتا ہے اس کو کنگ کہا جاتا ہے. خلیفہ کا لفظ تو وہاں ویسے ہی گالی ہے، ممنوع ہے، اور باقاعدہ بادشاہ. تو اب اس سے آگے بڑھ کر اب وہ پورے طور پر سیکولرزم کی طرف جا رہے ہیں. تو چنانچہ اب وہ وقت قریب آتا محسوس ہو رہا ہے، اور بانی محترم نے بھی جو ہمیں تفصیل بتائی تھی وہ اب سمجھ میں آنے لگ گئی ہے. اس موقع پر حضرت مہدی کے ظہور کا بھی انتظار ہو رہا ہے اور وہ سچے اہل ایمان کے لیڈر ہوں گے، سب کو معلوم ہے. اس کے اب سٹیج جو ہے بڑا بالکل واضح نظر آ رہا ہے کہ بانی محترم جو فرماتے تھے کہ امام مہدی کو مدد کہاں سے ملے گی، خراسان سے. خراسان کون سا علاقہ ہے؟ اصل میں افغانستان، تھوڑی سی پٹی پاکستان میں بھی ہے اور کچھ چھوٹا سا حصہ اس کا ایران میں بھی. بانی محترم کی تحقیق یہی تھی اور وہ ساری باتیں جو ہیں اب حقیقت بنتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. مدد کرنے والے کون ہوں گے؟ اللہ کے وفادار. کہاں سے چلیں گے؟ خراسان سے. میں حیران ہوں کہ اتنا بڑا معجزہ اللہ نے کر کے دکھایا ہے لیکن ہماری آنکھیں نہیں کھلتی. ایک طرف ٹیکنالوجی اور جو سوریا کو چھو رہی ہے اس سے بھی آگے، ساری دنیا اپنی ساری ٹیکنالوجی کے ساتھ آ کر طالبان کو کچلنے کے لیے انہوں نے زور لگا لیا، جس پر اسلم بیگ کہا کرتے تھے کہ سمجھ میں نہیں آ رہا امریکہ پوری دنیا کو کیوں اٹھا کے لے آیا طالبان کے لیے، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. دنیاوی ریسورسز کے اعتبار سے صفر. کہا جاتا تھا وہ پتھروں کے دور کو پہنچا ہوا وہ ملک تھا، ٹیکنالوجی کا نام ہی نہیں. یہاں افغانستان کے جو وہ رشیا کے خلاف جو جہاد ہوا تھا اس کے جو بچے کھچے زنگ آلود کچھ ہتھیار تھے بس وہ ان کے پاس تھے، اور کچھ بھی نہیں تھا. اور ٹیکنالوجی کیا ہے کہ آپ زمین پر رینگتی ہوئی چیونٹی کو دیکھ سکتے ہیں سیٹلائٹ سے، کوئی شخص جو ہے ان کی دس بر سے محفوظ نہیں ہے ان دجالی قوتوں کی. پھر 16 سال سروائیو کیسے کر گئے ہو؟ میں حیران ہوں. اتنا بڑا معجزہ اللہ نے دکھایا ہے لیکن ہمارا آنکھیں کھولنے کے لیے تیار ہی نہیں، نہ ہماری دینی قیادتیں تیار ہیں نہ ہم خود تیار ہیں. اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. علامہ اقبال کے دور میں تو یورپ کی مشینیں ابھی ابتدائی درجے کی تھیں، اب کہاں پہنچی ہوئی ہیں. یہ ہے جو اب نقشہ کھلتا جا رہا ہے. اور جو کچھ بانی محترم نے اس سے بتایا تھا وہ سب چیزیں ریویل ہو رہی ہیں. بہرحال پاکستان میں ہم اپنی منزل سے ابھی کافی فاصلہ محسوس کر رہے ہیں کہ اس ملک میں اللہ کا دین قائم ہو. ویسے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر دینی جماعتیں اپنا قبلہ درست کر کے اور بھرپور تحریک چلائیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، لیکن وہاں تو کوئی آثار نظر نہیں آتے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ہاتھ پر ہاتھ دھر کے بیٹھ جائیں، ہمیں اپنی سی کوشش کرنی ہے، ہمیں اللہ کو جواب دینا ہے. تو ہم کوشش کرتے رہیں گے کرتے رہیں گے کرتے رہیں گے. اور بہرحال لگتا یہ ہے کہ ہم خود اس مقام پر پہنچنے میں ہمیں کافی عرصہ لگے گا ابھی. ہاں اللہ کی طرف سے کوئی تائید غیبی تائید مل جائے تو اور بات ہے، لیکن ہمارے لیے بشارت یہ ضرور ہے کہ ہم ایک اعتبار سے اسی لشکر کا حصہ ہیں جن کی کوششوں اور کاوشوں اور قربانیوں کے نتیجے میں بالآخر اللہ کا دین قائم ہوگا. ہم اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد میں الحمدللہ اللہ نے ہمیں انگیج کیا ہے، جو اس کا فضل ہے. اور اب دین کا غلبہ جو ہونا ہے وہ گلوبل ہونا ہے. چنانچہ یہ جد و جہد جو ہے یہ ناکامی سے دوچار نہیں ہوگی. ہاں درمیان میں کچھ اونچ نیچ آتی رہے گی، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن الٹیمیٹلی کامیابی سے ہم کنار ہوں گے. آج ہم اگر اخلاص کے ساتھ اس غلبہ اور اقامت دین کی جد و جہد میں لگے ہوئے ہیں تو ہم اسی جماعت کا اسی گروہ کا حصہ ہیں جس کے ذریعے اللہ نے اپنے پورے دین کو قائم کرنا ہے کل روئے عرضی پر. لہذا ہمارے لیے کوئی پریشانی کا معاملہ نہیں ہے، ہم یہ کام کرتے رہیں کرتے رہیں کرتے رہیں تو انشاءاللہ اللہ کے ہاں بھی سرخرو ہوں گے. اور اسی جد و جہد کا اینڈ ریزلٹ یہ ہے کہ اللہ کا دین قائم بھی ہونا ہے. لہذا کوئی مایوسی کی بات نہیں ہے، اور ہمیں اس میں اپنے اس کام کو اور زیادہ مضبوطی کے ساتھ اس فکر کو بھی تھامنا ہے اور اس کام میں آگے بڑھنا ہے استقامت کے ساتھ. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس کا واقعتاً حصہ بنا دے، اس گروپ کا جو اللہ کی وفادار ہے. یہ چند باتیں حالات حاضرہ سے متعلق تھیں. اب والدہ محترمہ کی طرف سے ایک پیغام ہے آپ کے لیے اور وہ امانت ہے میرے پاس، لہذا وہ امانت آپ کو میں پہنچانا چاہ رہا ہوں. لکھتی ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ محترم ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ کا لگایا ہوا تنظیم اسلامی کا پودا اب ایک درخت کی شکل اختیار کر گیا ہے، جس کے سائے تلے آج آپ سب ایک پھر ایک مرتبہ اکٹھے ہوئے ہیں. بلکہ اوپر کیپشن میں یہ شعر بھی لگایا ہے اقبال کا کہ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. اقامت دین کی جد و جہد کے تمام مجاہدوں سے میں درخواست کرتی ہوں کہ اپنی انفرادی اور باطنی کردار سازی یعنی تزکیہ نفس کی طرف خلوص سے دل سے توجہ دیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم باطنی تزکیے کی محنت کا حصہ بھی ظاہری جد و جہد میں لگا کر مطمئن ہو جائیں. سمجھ لیا آپ نے؟ دوبارہ پڑھتا ہوں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم باطنی تزکیے کی محنت کا حصہ بھی ظاہری جدوجہد میں لگا کر مطمئن ہو جائیں اور عند اللہ شرمندگی ہمیں اٹھانا پڑے گی۔ اس ضمن میں کچھ باتوں کی طرف توجہ دلانا از حد ضروری ہے۔ نمبر ایک، نیت کے اخلاص کا ہمہ وقت اعادہ کرتے رہیں، اللہ کی رضا اور جنت کا حصول ہی ہمارا مقصد حیات بن جائے۔ اپنی سماعت، بصارت اور فؤاد یعنی دل و دماغ کے اصلاح کے پیش نظر جدید دور کا فتنہ جو موبائل اور سوشل میڈیا وغیرہ کی شکل میں ایک وبا کی طرح پھیل چکا ہے، اس سے حد درجہ اجتناب کی کوشش کریں۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ ان چیزوں کے غیر محتاط استعمال نے گھروں میں بے سکونی، فساد، جھوٹ، ایک دوسرے سے دوری، شرم و حیا کا خاتمہ اور ہر قسم کی اخلاقی برائیوں کو جنم دیا ہے۔ انٹرنیٹ وغیرہ کے محتاط استعمال کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کا کنٹرول اپنے ہاتھوں میں رکھیں، بچوں پر بالخصوص کڑی نظر رکھیں۔ نمبر تین پوائنٹ ہے، آپ اپنے گھر والوں پر نگران ہیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک کے مطابق خیرکم لی اہلی وانا خیرکم لی اہلی کے مصداق بن کر گھر والوں کی اخلاقی تربیت، شرعی پردہ، رسومات و بدعات سے اجتناب کے سلسلے میں گھر والوں کو اخلاقی سپورٹ فراہم کریں۔ اقامت دین کی جدوجہد اور دعوت کا آغاز اپنے گھر والوں سے کریں۔ گھر والوں کے حوالے سے آپ مسئول اور راعی کی حیثیت رکھتے ہیں، کلکم راعی و کلکم مسئول عن رعیتی۔ نمبر چار، تنظیم اسلامی حلقہ خواتین کے قیام سے اصل مقصود یہ تھا کہ رفقا کے گھرانے کی خواتین مردوں کی ممید و معاون بنے، یعنی جو شخص تنظیم میں شامل ہو گیا ہے وہ اپنی بیوی کو، گھر والی کو بھی توجہ دلائے اور اس کو بھی جو ہے تنظیم میں کی طرف متوجہ کرے اور اس فکر سے بھی آگاہ کرے، تاکہ دونوں مل کر اس کام کو بہتر طور پر آگے بڑھا سکیں اور وہ بیوی رکاوٹ نہ بنے بلکہ معاونت کا رول ادا کر سکے۔ تو جس کے لیے کام تو آپ ہی کو کرنا ہوگا، متوجہ کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ لیکن یہ بات قابل تشویش ہے کہ بہت سے تنظیمی امراء، ناظمین اور رفقا کے گھر کی خواتین تنظیم میں شامل نہیں ہیں اور دینی معاملات میں ان کی ممید و معاون نہیں ہیں۔ ذرا سوچئے کہ اس معاملے میں کہیں آپ کی کسی کوتاہی کا عمل دخل تو نہیں ہے۔ ہماری بہت سی رفیقات کو شکایت ہے کہ ہمارے مرد عورتوں کو شرعی پردے کا حکم خود دیتے ہیں، لیکن شرعی پردے کا حکم تو دیتے ہیں، خود غیر محتاط ہیں۔ یہ شکایت کافی ہے اور اس کو ضرور نوٹ کرنا چاہیے۔ ہم چاہتے تو ہیں گھر میں پردہ نافذ ہو، لیکن ہم نے اپنی ذات کو ایکسیپٹ کیا ہوا ہوتا ہے۔ خود رول ماڈل بننا پڑے گا سب سے پہلے ہر ساتھی، اپنی بچیوں کو مخلوط تعلیمی اداروں سے بچائیں، دنیاوی تعلیم سے زیادہ دینی تعلیم کی فکر کریں، اولاد کو شادی سے پہلے ازدواجی زندگی کے حقوق و فرائض، والدین اور اولاد کے حقوق و فرائض سے آگاہ کریں۔ آج طلاق کے واقعات میں بہت اضافہ ہو چکا ہے، لڑکیاں گھر گھرستی کی زندگی سے بھاگ رہی ہیں، یہ جدید تعلیم اور کلچر میں ایڈ کر رہا ہوں، جدید تعلیم اور کلچر کا شاخسانہ ہے۔ کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الحاد بھی ساتھ، یہ اکبر آبادی کا شعر تھا نا، یہ ہم تو سمجھے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الحاد بھی ساتھ۔ تو یہ اب اس وقت جو ہے یہ ابتدائی شکل میں تھا، اب یہ پوری طرح پختہ ہو گیا ہے معاملہ۔ اسکول اور کالج کی تعلیم ملحد بنانے کی سب سے زیادہ مؤثر جو ہے یہ ادارے۔ لڑکیاں گھر گھرستی کی زندگی سے بھاگ رہی ہیں، یہ جدید تعلیم کا شاخسانہ ہے۔ بچوں کی شادیاں جلد از جلد کرنے کی کوشش کریں۔ اور اگلا پوائنٹ ہے چھٹا، تنظیم اسلامی کے سالانہ اجتماع کی اہمیت کا آپ سب کو بخوبی اندازہ ہو گیا ہوگا، آپ لوگ اپنا قیمتی وقت نکال کر یہاں آتے ہیں اور ماشاءاللہ ایک ولولہ تازہ لے کر واپس لوٹتے ہیں. ان رفقاء کی محرومی پر افسوس ہوتا ہے جو بغیر کسی شرعی عذر کے سالانہ اجتماع میں شریک نہیں ہوتے، یا وہ رفقاء بھی کہ جو تاخیر سے آتے ہیں یا وقت سے پہلے چلے جاتے ہیں. آخر میں میری سب سے درخواست ہے کہ آپ سب مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور مجھے بھی نعمت ہدایت عطا فرمائے اور ایمان پر خاتمہ کرے، ہماری نیتوں میں خلوص و اخلاص عطا فرمائے، سب بیماروں کے لیے شفائے کاملہ کی دعا کریں. ہمارے ایک ماموں ہیں، بہت عرصے سے علیل ہیں، 3 سال سے وہ صاحب فراش ہیں، ان کے لیے بھی خاص طور پر کہا کہ اور مریضوں کے ساتھ ساتھ ان کے لیے بھی شفایابی کی دعا کریں. اللہ تعالیٰ اس بات بابرکت محفل میں شامل ہونے والوں کو اجر عظیم سے نوازے. آمین ثم آمین. حضرات محترم، میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جزاکم اللہ احسن الجزاء. تنظیم کے رفقاء کا بھی شکر گزار ہوں کہ وہ تنظیم کی کال پر سفر کی صعوبت برداشت کرتے ہوئے اور اپنے آپ کو فارغ کرتے ہوئے 3 دن کے لیے آپ تشریف لائے ہیں، جزاکم اللہ احسن الجزاء. اور اسے میں اپنے اوپر ایک ذاتی احسان کے طور پر محسوس کرتا ہوں. اگرچہ یہ اخلاقی ذمہ داری اور ایک اعتبار سے تنظیمی ذمہ داری بھی ہے رفقاء کی وہ آئیں، لیکن پھر بھی میں تہ دل سے آپ کا شکر گزار ہوں یہاں پر تشریف لانے پہ. اسی طریقے سے احباب میں سے بھی جو حضرات تشریف لائے ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے صرف اور صرف اللہ کے دین کو سمجھنے اور اس میں آگے بڑھنے کی نیت سے یہاں پر آنا جو ہے اور سفر کی صعوبت کو برداشت کیا ہے. لیکن ساتھ ساتھ جو رفقاء تشریف نہیں لا سکے، ہم ان کے لیے بھی دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس کمی کی، اس کوتاہی کی تلافی کی توفیق عطا فرمائے اور کسی اور شکل میں اللہ تعالیٰ ان کے لیے خیر برآمد کر دے اور آئندہ کے لیے ان کو ہمت اور جذبہ عطا فرمائے کہ ایسے پروگراموں میں شمولیت سے وہ پیچھے نہ رہ جائیں. میں پورے اجتماع کی طرف سے ملتان کے حلقے کے رفقاء کا جو ہے خصوصی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے انتظامی ذمہ داریاں سنبھالی ہیں اور بہت عمدگی سے سنبھالی ہیں. ان کا احسان ہے ہم سب کے اوپر، لہذا ان کے لیے دعا کرنا بھی لازم ہے. اسی طریقے سے میں اپنی مرکزی ٹیم کا بھی شکر گزار ہوں، ان کے تعاون سے ہی یہ سارا پروگرام جو ہے وہ بنتا بھی ہے اور اس کے بعد وہ عملی شکل کی طرف بڑھتا ہے، اور وہ بھرپور طور پر میرے ساتھ معاونت کا معاملہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ جزائے خیر سے نوازے. دعا کر لیجیے. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. اللهم صل على عبدك ونبيك وحبيبك وخليلك محمد وبارك وسلم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا أن نجاهد في سبيلك بأموالنا وأنفسنا. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك، اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا، اللهم إنا نسألك علما نافعا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اے ہمارے رب، جو بھی بیمار ہیں جنہوں نے شفا یابی کی دعا کے لیے درخواست کی ہے، پروردگار سب کو شفا نصیب فرما. جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، دعا کے لیے ان کی طرف سے، ان کے رشتہ داروں کی طرف سے اپیل آئی ہے، اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے. یا حیو یا قیوم برحمتک نستغیث، انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، برحمتک یا ارحم